قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ ہم نے الحمدللہ تقریباً اس سورہ کی چار آیات کو مباحثہ کیا اور ایک ابتدائی جو بحث ہے سورہ صف کی اسے دیکھا کہ پروردگار تسبیح سے گفتگو کو شروع کر رہا ہے، اور پھر دو مرحلے، ایک وہ مرحلہ کہ جو مومنین کے اندر ایک صفت ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، اس کی نسبت پروردگار جو فرما رہا ہے کہ قبر مقتن عند اللہ، یہ بات اللہ کو نہایت ناگوار ہے، قبر مقتن نہایت ہی اللہ کے لیے یہ بات باعث غیظ و غضب ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ اس کے مقابلے پر وہ لوگ کے جو بنیان مرسوس بن کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان اللہ یحب، اللہ انہیں دوست رکھتا ہے۔ اب آگے کی جو دو آیتیں آ رہی ہیں، ان میں سے پہلی آیت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسری آیت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پانچویں آیت جو ہے سورہ کی، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُوْذُونَنِي۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ الفاظ جو بغیر کسی دقت کے ہم تک قرآن کے سمجھ میں آ رہے ہوں، پہلے ان کو دیکھا جائے، اور پھر وہ الفاظ کے جو نسبتاً ہمارے لیے عادی نہیں ہیں، ان الفاظ کو جو ہے دوسرے مرحلے میں ڈسکس کیا جائے۔ اذ قالا، جب حضرت موسیٰ نے کہا، اذ قالا موسیٰ، موسیٰ نے کہا، لے قوم ہی، اپنے قوم سے، لما، اب یہ لما لازمہ تو دوسری تیسری دفعہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا، کیوں نہیں کے معنوں میں ہے، یا کیوں کے معنوں میں ہے، کیوں تو زوننی، تو زوننی، اس کے اندر جو لفظ ہے اگر ذرا سی غور کریں گے تو اذیت والا جو لفظ ہے، ایزا کا جو لفظ ہے، وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو زوننی، تم کیوں اذیت کرتے ہو یا اذیت دیتے ہو مجھے، تعلمون، تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو، انی رسول اللہ، میں کیا ہوں، رسول ہوں، کس کی طرف ہوں، الیکم، میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یا رسول کا معنی ہی وہ جس کو بھیجا گیا ہو، میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے، الیکم، تمہاری طرف، تم یہ بات جانتے ہو، اس کے باوجود لما توزوننی، مجھے اذیت کرتے ہو، کیوں اذیت کرتے ہو مجھے، فلما زاغو، اب یہ جو لفظ ہے زاغو، یہ یقیناً ایسا ہے کہ جو ہماری اور آپ کی عام لینگویج کا ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے، نہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اصطلاح ہے کہ جس کو قرآن نے مختلف مقامات پر استعمال کیا ہے، اور اصطلاح اخلاق میں اور اصطلاح عرفان میں اسے کہتے ہیں زیغ قلبی۔ اصل مادہ زے، یے اور غین ہے، اسی سے وہ دعا میں لفظ ہے جو ہم بارہا قرآن میں پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ فَلَمَّا زَاغُوا، زیغ سے کیا مراد ہے، زیغ کا معنی جب ہم ڈکشنری میں جا کر دیکھتے ہیں، زیغ کا اصل معنی ہے البعد عن الاستقامة، سیدھی راستہ، سیدھا جو راستہ ہے، سیدھی راہ سے دوری کو زیغ کہتے ہیں، یعنی جتنا انسان مستقیم، راہ مستقیم سے دور ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی جو لفظ زیغ ہے یہ اس کے لیے صدق کرتا چلا جائے گا۔ فلما زاغو، اب اس دور ہونے کو لیے جو اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے انحراف۔ فلما زاغو، جب انہوں نے انحراف کو اختیار کیا، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو کیا کرتا ہے، منحرف کر دیتا ہے۔ واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں کرتا فاسقین۔ اب یہ جو مرحلہ ہے خاص طور پہ آپ آیت کو ذرا پیچھے سے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس مرحلے تک پہنچتے ہیں. اللہ ہدایت نہیں کرتا, کیا ایسا ہوتا ہے کہ واقعاً خداوند ہدایت نہ کرے؟ ہوتا ہے ایسے یا نہیں ہوتا؟ صحیح, احسنت. کوئی خود ہدایت حاصل کرنا نہ چاہے, اس مرحلے میں پہنچ جائے کہ اس کے اپنے وجود کے اندر سے جو ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ اسے ختم کر دے. تو جب انسان اس مرحلے میں پہنچتا ہے, یہ جو ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, لا یہدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ خداوند ہدایت کے راستوں کو بند کر دیتا ہے. دیکھیں کچھ ہدایات پروردگار کی عمومی ہیں, اب یہ عمومی ہدایات ایسی ہیں کہ یہ ہر ایک کے لیے ہر جگہ مہیا ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی یہ پوری کائنات کا نظام منظم بنایا ہے, اس پوری کائنات کے اندر جو اپنی آیات کو جا بجا بکھرا دیا ہے, یہ عمومی ہدایات ہیں. اب یہ عمومی ہدایات, خود عقل کا انسان کے پاس ہونا یہ کیا ہے؟ ایک عمومی ہدایت ہے. انسان کی عقل بہت سارے معاملات میں انسان کی رہبر اور رہنما ہوتی ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بعض لوگ اس مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں کہ جہاں ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استطاعت ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. جب انسان اس مرحلے میں چلا جائے کہ جہاں اس کے اندر قابلیت ہی ختم ہو جائے ہدایت کو قبول کرنے کی, تو اب اللہ یہ نہیں کرتا کہ ہدایت, اب ہدایت تو عمومی ہے, بہت سارے مقامات پر عمومی ہے, یعنی ہدایت بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پہنچ چکی ہے, تو اللہ یہ تو نہیں کرتا کہ ان کی آنکھوں کو بند کر دے, اللہ یہ تو نہیں کرتا کہ ان کے لیے یہ جو سارا سسٹم ہے اس کے سمجھنے کی صلاحیت کو ان سے سلب کر لے, نہیں. جس چیز کو اللہ لا یہدی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یہدی, علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو توفیق ہے اللہ اس توفیق کو سلب کر لیتا ہے. یعنی اگر انحراف پیدا کر چکا ہے تو بعض لوگ بدبختی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں, اول تو انہوں نے خود اپنے آپ کو اس جگہ پہنچا لیا ہوتا ہے کہ اب ہدایت ان کے اندر نفوذ پیدا ہی نہیں کر سکتی. خدا کیا کرتا ہے؟ خدا صرف یہ کرتا ہے کہ وہ جو توفیق اس نے رکھی ہوئی ہے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کی, اس توفیق کے راستے کو ختم کر دیتا ہے, سلب توفیق کر لیتا ہے. لہذا انسان کو پہلے ہی مرحلے میں جب اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کو متوجہ کرتا ہے, اگر انسان متوجہ نہ ہو پروردگار اس کے اندر بیداری کو ایجاد کرنے کے لیے مختلف بہانوں سے, یہ جتنی بھی مشکلات ہیں یہ کیا ہیں, ان سب کا فلسفہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. لیکن جب انسان اپنے گناہوں کی کثرت سے اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ توجہ تو بہت دور کی بات ہے, حتیٰ اللہ سے اور اللہ کے بھیجے ہوئےوں سے دشمنی پر اتر آتا ہے, تو اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں وہ خود اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ اس کے اوپر اب اثر نہیں ہو سکتا. اب یہ جو بحث ہے زیغ قلبی کی, اب میں صرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کے آپ یہاں کے علاوہ جو درس چل رہے ہیں اتفاقاً اس کا عنوان ہی قلب اور زیغ قلبی ہے, اور ہماری تقریباً اگر خدا نے توفیق دی تو وہ تقریباً پورے رمضان کے پروگرام ہیں. اب 30 دنوں کے جو مطلب برنامہ ہے اس کے خلاصہ میں آپ کو 30 منٹ میں یہاں بیان نہیں کر پاؤں گا, اس کے لیے میں شرمندہ ہوں, لیکن بالآخر کچھ آپ کو میں پوائنٹس چاہوں گا کہ آپ اس کو اپنی توجہ میں رکھیں کہ یہ موارد واقعاً یعنی قرآن کے اہم ترین جو موارد ہیں جس کو قرآن نے نشاندہی کی ہے, ان میں سے ایک بحث قلب ہے. اب قلب ہوتا کیا ہے؟ قلب سے مراد کیا ہے؟ قلب سے ایک مراد تو وہ ہے جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے آرگن ہماری باڈی کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ جو قلب ہے یہ قلب مراد نہیں ہے یہاں پر. جس قلب کی یہاں بات کی جا رہی ہے معمولاً یہ عقل اور روح اور اس معنی میں ڈیفائن ہوتا ہے, لیکن عقل اور قلب میں علماء فرق کرتے ہیں. انسان کی ایک باڈی, ایک میٹر اور ایک انسان کی روح. جس طرح سے انسان کی مٹیریل باڈی 3D میں, 3D ہوتی ہے نا, ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, थ्री डायमेंशन में ना, हम जो बॉडी है हमारी, मैटर जो है वो थ्री डायमेंशन में होता है, टू डायमेंशन, टू डी नहीं है, हम लोग थ्री डी हैं, ठीक है ना। फोर डी नहीं हो सकते क्योंकि फोर्थ कोई डायमेंशन नहीं होती। स्पेस जो है वो थ्री डायमेंशन, शिश जहल जो कहा जाता है या सिक्स डायमेंशन जो है वो क्या है, वैसे क्या है, यानी इन्हीं थ्री डायमेंशंस का जो नेगेटिव है वो ऐड अगर कर लिया जाए, लेकिन वो भी अगर उसको गौर किया जाए तो इसी थ्री डायमेंशन यानी इसी, यही जो डायमेंशन इसी का हिस्सा होता है, जैसे कि आगा फरमाने इंट्यूशन होती है। जिस तरह से मैटर थ्री डायमेंशंस में पाया जाता है, इसी तरह से रूह के तीन मर्तबे हैं। पांच रोजे गुजर चुके हैं तो अब बज़ाहिर थोड़ा सा हक है कि एक आध गुफ्तगू ऐसी कर दी जाए कि दोबारा रोजा लगना शुरू हो जाए। बिलाखिर गर्मी का असर इंसान पर होता है, कुछ ना कुछ तो असर होना चाहिए गर्मी का। रूह के तीन हिस्से हैं। एक और ज़ईफ तरीन हिस्सा रूह का कहलाता है नफ्स, उससे ज्यादा कवी है अक्ल। सबसे ज्यादा रूह का कवी तरीन हिस्सा कहलाता है कल्ब। फंक्शंस क्या क्या हैं इनके? नफ्स जो है इंसान का अपनी कैफियत में, यानी क्या होता क्या है, देखिए तीन तरह की चीजें हमारे पास, कुछ चीजें हैं जो कि मेटीरियल थिंग्स हैं, मैटर जिसको कहते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको हम साइंस कहती है मैटर एंड नॉन मैटर, लेकिन हम फलसफे में आकर नॉन मैटर के भी दो हिस्से करते हैं। कुछ चीजें वो हैं कि जिनमें मैटर की सिफात नहीं है। मैटर की क्या क्या सिफात होती हैं? मास और स्पेस और टाइम और यही है ना, जगह घेरता है, उसका कोई वजन होता है, यही चीजें हैं। ये क्या है, शक्ल होती है उसकी कोई, ये सारी क्या है, ये मैटर की सिफात है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर मैटर की सिफात नहीं होती, मसलन ये जो भी हम बात कर रहे हैं, आप फिजिक्स में जिस जगह पे जा रहे हैं वो एक तकरीबन अलग बहस है। हम थोड़ा सा जरा सा सतह को नीचे रखते हुए, मैटर और नॉन मैटर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम चाहते हैं कि एक इजमाली सतह पर हमें बात समझ में आ जाए। फोटोन की जो बहस है उसके अंदर असल बहस ये आती है कि वो मैटर का कौन सा मरहला है कि जिसमें वो पार्टिकल फॉर्म इस्तेमाल कर इख्तियार करती है या वेव फॉर्म इख्तियार करती है, वही मसला है ना। उसको छोड़ दें अभी थोड़ी देर के लिए। खुद वेव फॉर्म इस्तेमाल करना इस अब ये एक सिफात है मैटर की, तो उस बहस को छोड़ दें अभी थोड़ा सा। ये कि कुछ चीज़ें ये मैटर, सब कुछ जो हमारे इर्द गिर्द मैटर है, ये मैटर है। स्पेस लेती हैं, इनकी शक्ल है, इनका वजन है, इनकी पैमाइश हो सकती है। उसके मुकाबले पे वो चीज़ें जिनमें मैटर की सिफात नहीं है, मसलन हाँ थोड़ा नहीं नहीं जैसे उन्होंने कहा सोच फिक्र और क्वालिटीज़ में, मसलन कौन सी क्वालिटी, अच्छाई बुराई और ऑनेस्टी और मोहब्बत नफ़रत खौफ एहसास अमन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती, पाई जाती हैं। इनका इनकार किया जा सकता है? मोहब्बत का इनकार करने वालों से तो निमटने वाले वैसे ही बहुत सारे हैं। इन चीज़ों का इनकार नहीं किया जा सकता। अब इन मोहब्बत में मैटर की सिफात पाई जाती हैं, मसलन मैटर जो है मोहब्बत जो है उसका वजन होता है, मतलब हम कहें मुझे 6 किलो मोहब्बत हो गई, ये 6 मीटर की नफरत हो रही है मुझे किसी से, 13 डिग्री सेंटीग्रेड का गुस्सा आ रहा है मुझे, नहीं है ना। ये जितनी भी तमाम चीजें ये क्या हैं, एग्जिस्ट करती हैं, मौजूदात हैं, लेकिन इनके अंदर मादे की सिफात नहीं। कुछ मौजूदात ऐसे हैं कि जो इवन इनसे भी आगे के हैं, इवन ये जो चीजें जिस तरीके से हम इनको दर्क कर पाते हैं, इनको अक्ल हमारी समझ लेती है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि इवन इससे भी आगे की हैं, इनको कहते हैं फौक तजर्रुदात, इवन तजर्रुदात मुजर्रद ये जो मुजर्रद लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मुजर्रद का मतलब है खाली होना। मुजर्रद का पूरा माना अगर किया जाए, लफ्ज़ बोला जाए, तो होता है असल में मुजर्रद अन सिफातिल मादा, मादे की सिफात से खाली होना, इनको मुजर्रदात कहते हैं। अब ये सिर्फ यही नहीं है, इनके अलावा भी फरिश्ते भी मुजर्रदात में से हैं, और भी बहुत सारे इल्म मुजर्रदात में से है, और भी बहुत सारी अशियाएँ। बहरहाल अभी उस बहस में हम नहीं जाना चाहते कि मुजर्रदात और क्या होते हैं, मुजर्रदात की सिफात क्या वगैरह वगैरह, उसको छोड़ दें। ये मुजर्रदात इनको अक्ल दर करती है, करती है। कुछ चीज़ें हैं जो हत्ता मुजर्रदात से भी आगे हैं, जैसे ही वो अशिया मुजर्रदात से आगे निकल जाती हैं तो यकीनन अक्ल उसको दर्क नहीं कर सकती, ऑब्वियसली नहीं कर सकती। तो उन चीज़ों को के जो अक्ल की सरहद से बाहर हैं, उसको दर्क करने वाली शय क्या है? कल्ब। अल्लाह ने इंसान के अंदर उन चीज़ों को दर्क करने के लिए जो चीज़ इंसान के वजूद में रखी है, उसका नाम है कल्ब। अच्छा, अब ये इन मुजर्रदात से आगे कौन है? जी जी, रूह में तीन हिस्से समझ लें आप। ज़ईफ तरीन हिस्सा नफ्स, उससे ज़्यादा कवी आकल, और उससे ज़्यादा कवी कल्ब होता है। अब होता क्या है, नफ्स जो है हमारा ये सबसे ज़्यादा ज़ईफ है। क्यों? इसलिए कि खुद जो आप, यानी कि हम पूछें कि नफ्स होता क्या, यानी रूह क्या है? रूह खुद मुजर्रदात में से। नफ्स क्या है? नफ्स रूह का वो हिस्सा है जो मुजर्रद है लेकिन अपने आमाल में मादे का मोहताज होता है। ठीक, जितनी भी हमारी लज्जात हैं, जितनी भी हम चीज़ें मेटेरियल को दर करते हैं, ये कहाँ जाती हैं? ये जाती है नफ्स में। देखिए, मैटर को डिटेक्ट कर सकता है लेकिन मैटर से ऊपर की चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये जो शक्ल मैं देखता हूँ, ये कहाँ बनती है? क्या मेरी आँख देखती है? ये मेरी आंख है, ये देख रही है ब्रेन में। पहले कहते थे आंख देख, फिर कहा नहीं आंख नहीं देखती, आंख के पीछे एक पर्दा है वो देखता है। फिर कहा नहीं वो भी नहीं देखता, उसके पीछे कुछ नर्व्स हैं जो ब्रेन में जा रही हैं। तो ब्रेन में क्या चीज है जो देखती है? देखिए, आजकल की दुनिया में अब ये एक डिवाइस है, क्या ये शक्ल पहचान सकता है? पहचान सकता है, डिटेक्ट कर सकता है ना। वॉइस डिटेक्ट कर सकता है? कर सकता है। मैं भी इसी तरह से वॉइस डिटेक्ट कर रहा हूं, मैं इसी तरह से पिक्चर्स को डिटेक्ट कर रहा हूं। मेरे डिटेक्ट करने में और इसके डिटेक्ट करने में फर्क क्या है? मेन फर्क क्या है? फर्क क्या है इसके डिटेक्ट करने में, मेरे डिटेक्ट करने में फर्क कहां पर आता है? ये क्या काम है डिटेक्ट करने के बाद नहीं कर सकता और मैं डिटेक्ट करने के बाद कर सकता हूं? तकरीबन इससे मिलती जुलती एक और चीज़ है, वो क्या है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे? रिएक्शन। रिएक्शन में मतलब यानी क्या? अच्छा लगना, बुरा लगना। मोबाइल ये कर सकता है किसी तस्वीर को देख के, क्या मुझे अच्छी नहीं लग रही? नहीं कर सकता ना फील। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि फीलिंग जिस चीज को कहते हैं दैट इज नॉट मटीरियल, उसके अंदर मटेरियल सिफात नहीं है। लिहाजा वो जो चीज़ है वो मैटर कैन नेवर डिटेक्ट। हमारी बॉडी में तस्वीर के बनने की हद तक, जब तक तस्वीर का मटेरियल साइड है, हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो तस्वीर फीलिंग के मरहले में दाखिल होती है, आवाज़ जैसे ही फीलिंग के मरहले में दाखिल होती है, खुशबू और जायका जैसे ही फीलिंग के मरहले में दाखिल होता है, क्या होता है? मैटर कैन नॉट डिटेक्ट। वी नीड समथिंग कि जो कि फिर मैटर ना हो, एंड दैट थिंग विच इज नॉट मैटर इज आवर नफ्स। ये नफ्स है जो कि पीछे क्या करता है, लेता मैटर से है और उसको फिर फीलिंग के हिस्से में लेकर आता है। लिहाजा नफ्स मोहताज होता है बॉडी का। अगर बॉडी डिटेक्ट करना बंद कर दे, नफ्स शट डाउन, नफ्स कैन नॉट फंक्शन। लिहाजा खुदा ना खास्ता कोई बचपन से नाबीना हो, क्या होगा? ही कैन नॉट डिटेक्ट कलर्स, शक्लों के दरमियान जो फर्क है ही कैन नॉट डिटेक्ट। किसी का कान काम ना करते हो, ही कैन नॉट डिटेक्ट वॉइसेस। अब जब नहीं करता तो उसका नफ्स भी क्या होता है, उसी शय से खाली हो जाता है। उसके नफ्स में फिर शक्ल बनना, रंग बनना, ये कैफियत उसके नफ्स में नहीं पाई जाती। लिहाजा नफ्स ज़ईफ है। क्यों? इसलिए कि मोहताज है किसका? میٹر کا. اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے عقل. عقل کیا کرتی ہے؟ عقل ایون جو مجرد انی صفات چیزیں ہیں مجردات کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے ان کے اندر, اٹ کین میک دیم, ان کے اندر عمل کر سکتی ہے. لہذا عقل وہ کام کرتی ہے جو نفس نہیں کر سکتا, جس سے چاہے جس چیز کو ملا دے. عقل وہ چیزیں سوچ سکتی ہے جو کہ میٹر میں ہو ہی نہیں سکتی, پیدا ہی نہیں ہو سکتی. دس از دا پاور آف عقل. لیکن عقل کی حد کہاں تک ہے؟ عقل کی حد ہے مجردات تک. مجردات سے آگے عقل کی پرواز, جبکہ کائنات میں فوق مجردات بھی چیزیں موجود ہیں. اور وہ فوق مجردات کون ہے؟ کون ہے وہ؟ خدا. خدا ہے نا, ہے یا نہیں ہے؟ یہ شک ہے. فوق مجردہ خدا کی ذات ہے. تو خدا کو ڈیٹیکٹ کرنے والی چیز انسان کے بدن میں کون, یعنی انسان کے وجود میں کون ہے؟ اب یہ لفظ قلب آیا ہے تو میں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. اب اس کے ذریعے سے میں آپ کو ایک حدیث کا معنی اب ہمیں سمجھ میں آئے گا تھوڑا سا. کون سی حدیث؟ کہ جب مولا کائنات سے آ کر کسی نے کہا کہ کیا تم اندیکھے خدا کی عبادت کرتے ہو, امام نے کیا جواب دیا؟ میں بن دیکھے خدا کی عبادت. جب امام نے کہا میں بن دیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا تو ہی واز شاکڈ. انہوں نے کہا اس کا مطلب ان کا خدا بھی نظر آتا ہے. تو اس نے کہا تمہارا خدا بھی دکھائی دیتا ہے. امام نے کیا کہا؟ کیا کہا امام نے؟ ہاں احسن, قلب کی آنکھ. امام نے کہا, دیکھ امام نے کیا کہا, میرا خدا اتنا ضعیف نہیں ہے کہ جو اس مٹیریل آنکھ سے نظر آ جائے, اس لیے کہ جو اس آنکھ سے نظر آ رہا ہے وہ محدود ہے. جو محدود ہو جائے وہ ضعیف ہے. علی کا خدا ضعیف. امام نے عقل کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ عقل کی بھی لمیٹیشنز ہیں. دا تھنگ وچ ڈونٹ ہیو اینی لمیٹیشن از کالڈ قلب. اب ایک اور مسئلہ حل کریں آپ. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز بیکار بنائی ہے؟ نہیں بنائی. انسان کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم معمولا نیگیٹو میننگز میں لیتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ نہیں نہیں, نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے انسان کی انلمیٹڈ خواہشات, ہے نا. اس کو لیتے ہیں نیگیٹو میننگز میں یا نہیں لیتے؟ لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ کہتے ہیں کہ جی انسان کی خواہشات کی کوئی حد. یہ جو خواہشات کی حد نہ ہونا, یہ کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. باطل بنایا. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز باطل کیوں بنائی ہے پھر؟ خدا کو پہچان. کیسے پہچان سکے؟ قلب کی آنکھ سے پہچان. انلمیٹڈ جو وانٹس ہیں یہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب اکنامکس والے کتنے ہیں یہاں پہ؟ اکنامکس کی ڈیفینیشن میں ابتدائی جو انٹر اور بیچلرز لیول پہ پڑھائی جاتی ہے کیا کہتے ہیں؟ لمیٹڈ ریسورسز اینڈ انلمیٹڈ وانٹس. ان کے درمیان میں سیٹنگ کرانے کا نام اکنامکس ہے. ایسے ہی اقتصاد دان بھی کیا کہتے ہیں کہ انسان کی جو وانٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ انلمیٹڈ. ہم اخلاق میں آ کر کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہیے. ایسے ہی ہے. کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو جہد دو. اللہ نے حتیٰ یہ جو انلمیٹڈ خواہشات کرنا ہے یہ باطل نہیں کیا خلق. انلمیٹڈ خواہش کرنا یہ باطل نہیں ہے. اس کا فنکشن ہے. کیا فنکشن ہے اس کا؟ فنکشن یہ ہے اپنی انلمیٹڈ وانٹس کو. لیکن انلمیٹڈ وانٹس کو کیا چیز فلفل کر سکتی ہے؟ انلمیٹڈ کو کون فلفل کر سکتا ہے؟ انلمیٹڈ. صرف انلمیٹڈ کو صرف انلمیٹڈ فلفل کر سکتا ہے. دیکھیے آپ میتھمیٹکس میں جتنا بڑا نمبر بنا دیں, جتنا بڑا نمبر لکھ لیں, اگر آپ اس کے آگے انفینیٹی لے آئیں کیا ہوگا؟ انفینیٹی زیادہ ہو جائے گی نا. جتنا بڑا نمبر تصور کر لیں, جیسے ہی آپ انفینیٹی کی بات کریں گے وہ نمبر چھوٹا ہو جائے گا. قلب کو اللہ نے کیا قدرت دی ہے؟ اس کا مطلوب انفائنیٹ ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے, اس کی طلب انفائنیٹ ہے. بس انفائنیٹ ہے
तो मतलूब भी क्या है, इनफाइनेट। अब इस तलब इनफाइनेट को सिर्फ वो फुलफिल कर सकता है कि जो खुद क्या हो, कौन है इनफाइनेट, अल्लाह। बस अब एक और हदीस समझाते हैं कि जब दिल की इनफाइनेट तलब है तो सिवाय खुदा के इसका मतलूब कोई और नहीं होना चाहिए। लिहाजा अब एक हदीस और समझाऊं कि क्या कहा, अल-कल्ब हरम अल्लाह, हरम अल्लाह, कल्ब अल्लाह का हरम है, ला तुस्किन हरम अल्लाह गैरहू, अल्लाह के हरम में गैर को जगह। दिस कल्ब इज क्रिएटेड फॉर अल्लाह, हरम है अल्लाह का। आप समझ में आए क्यों हरम है? लिहाजा अगर मैं अपनी वॉन्ट्स को मटीरियल्स की तरफ लेके जा रहा हूं, आई एम मेकिंग से शर्मिंदा होना पड़ेगा मुझे, मटीरियल कैन नॉट फुलफिल मी। अगर मैं अपनी ख्वाहिशात को माकूलात की तरफ लेके जा रहा हूं, मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्यों? इट कैन नॉट फुलफिल मी। द ओनली थिंग विच कैन फुलफिल माई वॉन्ट्स इज गॉड। लिहाजा जब तक मैं दिल को खुदा के लिए खालिस नहीं करूंगा, ये वो तड़प है, ये वो चीज है जिसको क्या कहते हैं, तौहीदे, क्या है ये, तौहीदे जाती, तौहीदे तबीई, जो इंसान की तौहीदे फितरी, ये है तौहीदे फितरी जिसके ऊपर इंसान को खल्क किया। इस तौहीद को डायमेंशन दे, डायरेक्शन देने की जरूरत है। अगर डायरेक्शन में आ जाए, राइट डायरेक्शन में आ जाए तो इंसान मुवहिद। अब ये जो कल्ब है, इस एतबार से इंसान को जो अशरफुल मखलूकात बनाया गया, उसकी अक्ल की वजह से नहीं है बल्कि उसके कल्ब। लिहाजा रिवायत में ये अल्फाज मिलता है, अलकस्दु इलल्लाह बिलकुलूब अबलगो मिन अलकस्द इलैहि बिइर्तिआबिल जवारिह। अपने आज़ा और जवारे को थकन में और मुश्किल में डालकर जो तुम अल्लाह तक पहुंचने के रास्ता तलाश कर रहे हो, उससे ज्यादा सरी तरीन रास्ता कौन सा है? दिल का रास्ता। नाउ द क्वेश्चन फॉर टुडे एंड फूड फॉर थॉट फॉर टुडे, आज जरा थोड़ी देर सहरी और अफ्तारी के दरमियान में जहां कहीं मादियात का जोर कम हो, थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, क्या हम खुदा को समझने, खुदा के एतबार से, ईमान और एतकाद के एतबार से अक्ल से आगे बढ़े हैं या नहीं, अकली मराहिल में दाखिल हुए हैं या नहीं, या अभी तक खुदा को हम तकलीदन मान रहे हैं? तीन मरहल है ना अभी तक, बहरहाल ये सोचिएगा इस पर। लिहाजा क्या होता है, पूछते भाई तुम अल्लाह को एक क्यों मानते हो, कहते मेरी अम्मी ने कहा था। पैगम्बर को क्यों मानते हो, इसलिए कि अब्बू ने कहा था। इमाम बारा क्यों है, इसलिए कि बचपन में याद किया था। ये तमाम के तमाम कुछ लोग होते हैं वो अक्ल के मरहले में आ जाते हैं। तो कम अज कम क्या होता है, जब उनसे पूछते हैं कि भाई अल्लाह एक क्यों है, तो कम अज कम उनके बाद दलील होती है। ये अल्लाह को अकली तौर पर एक मान लेना, इज इट इनफ? जब तक दिल से ना, अब लाजमात मबाहिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, या आज सिर्फ इशारा किया है कि कभी इंशाल्लाह आप लोगों ने तलब किया तो फिर इंशाल्लाह मुफसल गुफ्तगू सिर्फ कल्ब पे करेंगे। फिर बहुत सारे मराहिल है, अकसाम कल्ब हैं, दराजात, खुद कल्ब के अपने अकसाम हैं, दराजात हैं, मरहले हैं। लेकिन क्या होता है, एक छोटी सी हदीस और इंशाल्लाह इस हदीस को, इंशाल्लाह इस आयत को भी किसी जगह तक पहुँचाते हैं। ये जो मरहला क्या है, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम इमाम के सहाबी हैं और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के भी सहाबी हैं, नाम क्या है, अबू हमजा सोमाली। इमाम फरमा रहे हैं कि अलकुलूब सलासा, दिल तीन तरह के होते हैं। एक हदीस ये है, एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से जो इमाम ने फरमाया इन्नल कुलूब अरबा। अब क्या दोनों इमामों की बातों में फ़र्क है? नहीं। इमाम सादिक ने फरमाया चार होते हैं, इमाम बाकर ने फरमाया तीन होते हैं। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने जो फ़र्क किया, वो कल्ब मनकूस, कल्ब फीह नुक्ततुन सौदा व कल्बुन मफ्तूह, इन तीन नामों से इमाम ने कल्ब को डिफ़ाइन किया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जो कहा, तो इमाम ने कहा कल्बुन फीह नफाकुन व ईमान, وقلب منکوس وقلب مطبوع وقلب اظہر واجرد. ہوا کیا ہے, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد بزرگوار کی حدیث کو ایک مقام پر اور کیا کیا ہے, تھوڑا سا اور کھولا ہے. ان تینوں میں سے لازم آتا ہے تین تو کامن ہے, کون سے کو امام صادق نے کھولا ہے؟ قلب منکوس کو کھولا ہے. اور قلب منکوس کو کھولنے کے بعد ایک اضافی قلب کی تعریف بنائی ہے, وہ ہے قلب مطبوع. دو قلب دونوں طرف کامن ہے. ایک کامن قلب جو ہے جس کو امام نے مفتوح کہا, اس کے بارے میں امام نے کہا فرمایا فیہ مصابیح تظہرو, وہ قلب مفتوح, مفتوح فتح یعنی کھلا ہوا ہونا. قلب مفتوح اس کے اندر چراغ ہیں جو کہ چمکتے ہیں. اسی کو امام نے کیا کہا, چھٹے امام نے کیا کہا, قلب اظہرو و اجردو, وہ قلوب ہیں جو کہ چمکتے ہیں اور صاف ہیں بالکل پلین. زہرا جس سے ہم اردو میں زہر لکھتے ہیں, زہرا جس سے اردو میں زہر لکھا جاتا ہے. آج کل اردو میں لکھنے کی فیشن ختم ہو گیا ہے, رومن میں لکھا جاتا ہے, تو یہی نہیں پتہ لگتا کہ یہ زال سے لکھا گیا, زے سے لکھا گیا, واد سے لکھا گیا یا زوئے سے لکھا گیا, لیکن زے سے لکھا جاتا ہے, زے ہے رے. عربی میں زہرا کا اصل معنی کیا ہے؟ چمکنا. لہذا وہ ستارہ جو سب سے زیادہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ زہرہ. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا لقب کیا ہے؟ زہرہ. کیوں کہا جاتا ہے زہرہ؟ احسن. کیوں کہا جاتا ہے زہرہ؟ اس لیے کہ جب بھی آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو جیسے ہی محراب عبادت میں پہنچتی تھیں آپ کے وجود سے ایسا نور نکلتا تھا کہ آپ آسمانی مخلوقات کے لیے اسی طرح چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں جیسے ہمارے لیے ستارہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا, اس لیے آپ کو زہرا کہا جاتا. اظہر ہیں یہ قلوب, چمکتے ہیں, ان کے اندر چمک ہے. یہ قلوب کس کے ہیں؟ یہ کہا یہ قلوب مومنین کے ہیں. وہ قلوب کے جس کے اندر امام نے کہا نفاق و ایمان, اسی کو پانچویں امام نے کہا کہ فیہ نقطۃ سودا, ایک بلیک ڈاٹ ہے اس کے اندر. ان دونوں کی کیفیت ایک جیسی ہے. امام نے کہا نفاق و ایمان چھٹے امام نے, پانچویں امام نے کہا کہ فالخیر و شر فیہ یعتل جان, اس دل کے اندر خیر و شر جو ہے وہ آپس میں مکس ہوتے رہتے. فَأَيُّهُمَا كَانَتْ مِنْهُ, خیر و شر میں سے جو بھی ہیوی ہو جائے گا یہ دل اس طرف چلا جائے گا. یہ عام لوگوں کا دل آخر وقت تک نہیں پتہ لگتا کہ ادھر گئے یا ادھر گئے. لیکن قلب منکوس, نکسا یعنی الٹ دینا, پانچویں امام نے اس منکوس میں کافر مشرک اور منافق تینوں کو شامل کیا. کیوں؟ کیونکہ ایمانی اعتبار سے کافر مشرک اور منافق میں کوئی فرق نہیں ہوتا. منافق بیسیکلی یا کافر یا مشرک ہی ہوتا ہے, فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کافر یا مشرک کم از کم اپنے اعتقاد کے اعتبار سے سچ بول رہا ہوتا ہے, اور منافق وہ پسترین مخلوق ہے کہ جو حتیٰ اپنے کفر اور شرک کے مقابلے میں بھی جھوٹ بول رہی ہوتی ہے, کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں لیکن ایمان نہیں لایا. منکوس یعنی الٹا ہوا. اب دیکھیں کتنی اچھی تعبیر ہے, سمجھنے میں بھی کتنا آسان ہے. اگر میں اس گلاس کو الٹا رکھ دوں کیا ہوگا؟ کیا پھر اس کے اندر کوئی چیز آ سکتی ہے؟ جب اس کے اندر کوئی چیز نہیں آ سکتی تو قصور ڈالنے والے کا ہے. میں آپ سے کہوں ہاں بھائی اس میں کوئی اچھی سی چیز ڈال دیں, آپ ڈالنے کی کوشش بھی کریں گے, کیا ہو جائے گی؟ میں کہوں یار آپ کو ڈالنا نہیں آ رہا, ایک گلاس کے اندر پانی انڈیلنا نہیں آ رہا آپ کو, آپ کہیں گے قبلہ گلاس الٹا. لہذا انڈیلنے والے کا قصور نہیں ہے, جس نے گلاس الٹا رکھا ہوا ہے قصور اس کا ہے. یہ زیغ قلبی یا انکاس قلبی سے مراد کیا ہے؟ یہ اپنے گمراہی کے ذریعے سے اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں جس وقت ان کا قلب, اب اگر اللہ کی طرف سے ہدایت بھی آ رہی ہو آئے گی, اس میں ہدایت کا سیلاب بھی آ جائے اس کے اندر, یہ وہ مرحلہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے الٹا کر دیا اب اللہ کیا کرے گا, اس کو الٹا رہنے دے گا بس, اس کو سیدھا ہونے کی توفیق نہیں دے گا, بس اتنا کرے گا اللہ تعالیٰ. چھٹے امام نے کیا کیا؟ چھٹے امام نے اسی کا دوسرا حصہ کہا کہ وہ قلب مطبوع ہے, مطبوع طبعا, جس کے اوپر کیا لگی بھی ہو, مہر لگی. مہر لگی کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اس کو سیل کر دیا, اب آپ جتنا مرضی اس میں ڈالیں گے اندر. مرحلہ جو میں آپ کو پہنچانا چاہیے, اتنی جو بہت ساری باتیں کی ہیں وہ یہاں تک لانے کے لیے کی ہیں. فلما زاغو, ان کے وجہ کیا تھی, انحراف تھا. جب انحراف ہے تو قلب کیا ہو جاتا ہے, یا منقوص ہو جاتا ہے یا مطبوع ہو جاتا ہے. جب قلب مطبوع ہو جاتا ہے تو یہ جانتے ہوئے کیا کہہ رہی آیت, قد تعلمون انی رسول اللہ الیکم, تم جانتے ہو میں کون ہوں, تمہاری طرف بھیجا گیا اللہ کا, تم جانتے ہو, یو نو می, اس کے باوجود لما توزون و نہیں, کیوں مجھے اذیت کر رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں. وجہ کیا ہے, زاغو, انہوں نے اپنے دلوں کو کیا کر دیا ہے, منحرف کیا ہوا ہے. یہ زیغ قلبی, نتیجہ کیا, ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے, نتیجہ کیا, ان کے دل الٹے ہو چکے ہیں. اگزیکٹلی یہی جملے کسی اور سے آپ کو ذہن میں آ رہے ہیں, کہاں, احسنت, اگزیکٹلی وہی جملے. اور وہاں پر امام پھر ایک وجہ, اب یہ لازم ہے اپنے اندر یہ پوری مباحث ہیں کہ ذائق قلبی کیسے ایجاد ہوتا ہے, انسان کے دل پہ مہر کیسے لگتی ہے, کون کون سے عوامل ہیں. ایک عامل کا ذکر امام حسین وہاں پہ کر رہے ہیں, امام کیا کہہ رہے ہیں, تم حب دنیا, ان میں سے ایک حب دنیا ہے, بہت سارے عوامل ہیں, لیکن یہاں پر امام نے جس چیز کو بیان کیا میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کے, احسن احسن ماشاء اللہ. لیکن اب آپ کو مرحلہ سمجھ میں آ رہا ہے, آیت کی, اس آیت کی تطبیق سمجھ میں آ رہی ہے, اس کا لنک سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو. ہم سے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ امام حسین کو جانتے ہوں اس کے باوجود امام کو قتل کرنے کے در پہ ہوں, تو ہم آیت دکھا سکتے ہیں, پانچ نمبر آیت سورہ صف کی, کیا کہہ رہی ہے, قد تعلمون, تم جانتے ہو, انی رسول اللہ علیکم, میں اللہ کا رسول ہوں, تمہاری طرف بنا کر بھیجا گیا ہوں, لما تزون علی, کیوں مجھے اذیت دے رہے ہو. لہذا امام حسین, اب امام حسین کے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو, قرآن کی تطبیق سمجھ میں آ رہی ہے آپ, اللہ کیا کہہ رہا ہے, فلما زاغو, وہاں پہ امام نے کیا کہا, تم میری آواز کو نہیں سن رہے ہو, تم میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہو, تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے ہو, کیوں, قد ملئت بطونکم بالحرام, اس لیے کہ تمہارے پیٹ کس سے بھر گئے ہیں, وطبع علی قلوبکم, اور تمہارے دلوں پر مہر لگ گئی. یہ جو امام نے نقطہ دیا وہ کیا ہے, کہ حرام کا اثر کیا ہے, دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. جب دلوں پر مہر لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو ہے یہ امام اور رسول ہے, اللہ کا بھیجا ہوا ہے, اس کے باوجود کیا کر رہے ہوتے ہیں, اسے اذیت دے رہے ہوتے ہیں, اس کے قتل کے در پہ ہوتے ہیں, اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب جہاں امپورٹنٹ نقطہ یہاں سے شروع ہوا, وہ کیا ہے, کہ جب شیطانی قوتیں برسر پیکار آتی ہیں, زائنسٹ, یہودیوں, شیطان پرستوں کا کام کیا ہے, کبھی کبھار یہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ آئیں لڑائی کے اوپر, اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ جنگ میں آتے ہیں, کبھی کبھار انڈائریکٹ جنگ لڑتے ہیں. انڈائریکٹ جنگ لڑنے کا طریقہ کیا ہے, انڈائریکٹ جنگ لڑنے کا طریقہ یہ کہ امام کے دشمنوں کو تیار کرنا شروع کر دو, ایسے لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دو کہ جو امام کو امام جانتے ہوئے بھی امام کے دشمن ہو جائیں, امام کو اذیت دینے لگیں, امام کی آواز نہ سنیں. تو یہ بیسٹ طریقہ ہے نا, بجائے اس کے کہ میں ڈائریکٹلی امام سے جنگ لڑوں, اٹ از ایزیئر فار می کہ میں ایسی فوج تیار کر لوں کہ جو خود بخود امام کی دشمن ہو جائے، ہے نا، ایزیئر وے ہے یہ. تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، شیطانی نظام کیا کرتا ہے، شیطان پرست کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈائریکٹلی امام سے لڑائی جھگڑا کریں، لیٹ دیم پرے، لیٹ دیم ڈو اینی تھنگ، جو یہ کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دو، ان کی مساجد بھرنے دو، ان کے امام بارگاہ بھرنے دو، جلوس نکلنے دو، ڈونٹ وری. کیا کرو، ان کے اوپر شیطانی نظام مسلط کر دو، ان کے لقمے کو حرام کر دو. حرام اپنی تاثیر کیا کرے گا، یہ نماز پڑھنے کے باوجود اپنے زمانے کے امام کا دشمن ہوگا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ زمانے کا امام ہے کیا کر رہا ہوگا، اسے ایزا پہنچا رہا ہوگا، اسے تکلیف پہنچا رہا ہوگا، اس کی مخالفت کر رہا ہوگا. سو کیا، کیا بینکنگ سسٹم کو ڈیزائن ایسے کیا گیا اور پھر اس کو ہماری اور آپ کی مجبوری بنا دیا گیا. کیوں؟ تاکہ اس کے تھرو سود کا کاروبار ہوتا رہے، ربا کا کاروبار ہوتا رہے، اور ربا کے ذریعے سے حرام. اب آپ کو سمجھ میں آیا کیوں اللہ نے کسب حلال کو، کسب حلال کو کیا کہا، عبادت کے دس اگر جز ہیں نو کس میں ہیں، کسب حلال میں. کیوں کسب حلال کو اتنی امپورٹنس تھی، عبادت کے، عبادت کے نو حصے، اگر دس حصے ہیں تو نو کون سے ہیں کسب حلال میں، کیوں اتنی امپورٹنس دی ہے؟ اس لیے کہ اگر حلال نہیں آ رہا ہوگا ساری کی ساری عبادتیں بے تاثیر، کسی عبادت کی تاثیر نہیں ہوگی. یہ لقمہ حرام تمام کی تمام عبادتوں کو کیا کر دے گا، بیکار کر دے گا. اب ہوتا کیا ہے، شیطانی نظام کہیں کتے کھلا رہا ہے، کہیں چوہے کھلا رہا ہے، کہیں گدھے کھلا رہا ہے، کہیں مردہ مرغیاں کھلا رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، اس کو پبلسائز کیا جاتا ہے، خبروں میں لایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے، یہ ساری خبریں آتی ہیں. ابھی پاکستان میں ہونے والے، ریسنٹلی ہونے والے ایک دو واقعات تو ابھی بھی میرے ذہن میں ہیں. آپ کے شہر کا مشہور چپلی کباب والا، اس کے فریزر سے کتے نکلے ہیں. پشاور کا سب سے مشہور کڑھائی والا، پورا کتے فارم اس نے بنایا. ہو رہے کیس، ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں. آپ مجھے صرف یہ بتائیے کتنے پرسنٹ ان کیسز کے آ رہے ہیں. وہ جا کر بازار میں دکھا رہا ہے کہ دیکھو بھائی یہ ہے، اس کے اندر سور کی چربی ہے، یہ چاکلیٹ اس کے اندر سور کی چربی، یہ فلاں چیز اس کے اندر حرام. سوال میرا آپ سے، کتنے پرسنٹ لوگوں نے کھانا چھوڑا ہے، وٹ پرسنٹیج؟ اس کا معنی کیا ہوا، اس کا معنی یہ ہوا کہ اب ہم اس سٹیج تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں حلال اور حرام ہمارے لیے فرق ہی اثر نہیں کرتا، کوئی فرق ہی نہیں کرتا. لہذا میں باہر جانا نہیں چھوڑوں گا، میں پارٹیز کرنا نہیں چھوڑوں گا، اپنے آپ کو یقین دلا دوں گا میرے والا نہیں کرتا. وہ پتہ لگا پچھلے 5 سال سے وہیں سے چپلی کباب کھا رہے تھے، اس کے بعد الٹی بھی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اب الٹی کرنے کا کیا فائدہ. حرام جب چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، یہ اثر ہے. یہ جو بار بار آپ کو اور ہمارے کلپس دیکھ کر کر پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پرسنٹیج کم ہوا، اٹ مینس کہ حرام اپنا اثر. لہذا پوری دنیا میں بیداری اسلامی آ جائے گی، جو قوم حرام کھانے کی عادی ہو گئی وہاں بیداری. لہذا اب اگر امام کے مقابلے پہ اپنے وظیفے کا تعین کرنا ہے تو ایک اہم ترین وظیفہ کیا ہے اس وقت، حلال کھاؤ اور حلال کھلاؤ. یہ جہاد ہے اس وقت، یہ جہاد. اور آپ مجھ سے اس بات کا میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ لکھ لیں 40 دن تک حلال کھانا اور کھلانا شروع کر دیں، آپ کو اپنے معاشرے میں فرق محسوس ہونا مشروع. حلال اپنی تاثیر رکھتا ہے، طیب اپنی تاثیر رکھتا ہے. لہذا یہ مرحلہ، ایک مرحلہ، یہ ایک مرحلہ جس کو امام حسین نے بیان کیا. بس آج کے دور میں اگر ہم نے جہاد کرنا ہے، جہاد کی ایک راہ کیا ہے، حلال کھاؤ اور حلال کھلاؤ. یہ خود ایک جہاد ہے آج کے دور میں، حلال کھانا، خصوصاً ہمارے ملک میں حلال کھانا اور کھلانا دونوں واقعی جہاد ہیں. اس وقت کا جہاد کیا ہے، کہ حلال کھایا جائے اور کھلایا جائے، کہ اگر نہ ہو تو دل منحرف ہوتے ہیں، اور اگر دل منحرف ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اپنے ہی زمانے کے امام کو، اپنے ہی زمانے کے معصوم کو انسان ایزا دینے پر آ جاتا ہے. میں گفتگو کو تمام کروں تاکہ آج کی آیت کے سلسلے سے گفتگو تمام ہو جائے، کہ یہ جو ایزا، جی
ایسی کوئی مہر نہیں،
اس لیے اس کی وجہ ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے.
یہ واقعاً بہت اچھا سوال ہے.
ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جو انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے باطل اور شیطان اور نفس سے گارنٹی کر دے, مگر خود انسان, مگر اس کا ارادہ, صرف اور صرف اور توسل اللہ سے, اہل بیت سے. یہ واحد راستہ ہے جو انسان کو بچا سکتا ہے, واحد چیز جو انسان کو بچا سکتی ہے اس کے اعمال خیر. وہ انشاءاللہ ایک سلسلہ ہے گفتگو کا, کبھی انشاءاللہ کل پہ گفتگو رہی تو پھر تفصیل سے عرض کروں گا. کچھ ایسے اعمال ہیں, آج صرف یہ ایک آخری گفتگو, تاکہ یہ ہمارا جو گفتگو کا اس آیت کا سلسلہ یہ قد اپنے آخر حد تک پہنچ جائے. وہ سلسلہ صرف اتنا ہے کہ یہ جو اذیت ہے اس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ پر اپنے بھائی کو قتل کرنے کا الزام لگانے کی کوشش کی. بعض افراد نے حضرت کو جلد کی کسی سکن ڈیزیز میں مبتلا ہونے کی اور اس کی خبر پھیلائی کہ ایسی ڈیزیز لگ گئی ہے کہ تاکہ لوگ ان سے کیا کریں, نفرت ایجاد ہو. اور تیسرا جو ملتا ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر حتیٰ تہمت زنا لگانے کے لیے بندوبست کیا گیا, اور ایک خاتون کو پیسے دے کر آمادہ کیا گیا کہ وہ مجمع عام پر حضرت پر تہمت لگائے گی. اور یہ اب آپ پھر دیکھیے کہ جب ہم تطبیق کے مرحلے میں آتے ہیں تو ہمیں آئمہ کی مظلومیت نظر آتی ہے کہ جس طرح سے انبیاء کو اذیت کی گئی وہی سامان ہمارے آئمہ کے لیے مہیا کیا گیا. اسی طرح کی تہمتیں, اور خصوصاً جو آخری تہمت ہے, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ کتنا دونوں معصومین میں مظلومیت کے اعتبار سے بھی یہ چیز کامن ہے, اور تہمت کے اعتبار سے بھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن کے ساتھ یہی حرکت ہارون نے کرنے کی کوشش کی. اب واقعہ آپ کے یقیناً ذہن میں ہوگا. صرف ایک سے ایک آخری بات کہ یہ جتنے مرحلے ہیں, دیکھیے امام معصوم ہوتا ہے لیکن عوام کا جہل وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جو معصوم کی عصمت کو بھی داغدار کر دیتا ہے, جہل انسان. لہذا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء کے حوالے سے کہیں کسی جگہ پر اگر لفظ خوف استعمال ہوا ہے تو وہ خوف ان کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتا, بلکہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ جہل مردم کے اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی حضرت موسیٰ کے جیسے واقعے میں ہے کہ جب آپ جادوگروں سے مقابلے کے لیے گئے ہیں تو آپ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. یہ خوف کیا ہے؟ کیا حضرت موسیٰ کو شکست کا خوف ہے؟ نہیں. ذات کا خوف ہے؟ نہیں. کس بات کا خوف ہے؟ وہاں پر بھی جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ صرف اور صرف ان جادوگروں نے کرنا یہ تھا, چاہے ان کو شکست ہو جاتی, صرف اور صرف ان دی اینڈ انہوں نے یہ کہنا تھا یہ ہم سے بڑا جادوگر ہے. اور یہ کام کہ وہ یہ کہہ دیتا کہ یہ ہم سے بڑا جادوگر ہے, حضرت موسیٰ کی نبوت کے سارے سلسلے کو, یعنی لوگوں کو پھر یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا حضرت موسیٰ کو کہ یہ جو میں کرتا ہوں یہ معجزہ ہے, یہ جادو. یہاں پر اللہ تعالیٰ آ کر اپنے پھر بندوں کی مدد کرتا ہے. لہذا اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کیا ہوا کہ جب انہوں نے معجزہ دیکھا تو معجزے کو تسلیم کیا اور سجدے میں گر گئے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, اگر یہ خاتون فرض کرے خدا نہ خواستہ باہر آ کر یہ تہمت لگا دیتی ہے تو جہل مردم کو کنٹرول کرنا یہ مشکل کام ہے. لہذا کیا ہوا کہ جب باطل نے اپنی چال چلی تو پھر اللہ نے اپنی چال, وہی خاتون جس کو پیسے دے کر بھیجا گیا تھا وہی سجدے میں ملی, وہی آ کر یہ کہتی رہی کہ میں نے اس سے زیادہ ساجد کسی کو اور پاک دامن کسی کو نہیں پایا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. بار الہ بحق حاضر شہر ماہ مبارک رمضان کی رحمت و برکتوں کا تجھے واسطہ ہے, ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ بارث حاضر کتاب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ ہم سب کو امام زمانہ کے انصار و عوام میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں ان کی نصرت فرما, خصوصاً یمن اور شام کے, بحرین کے, نائجیریا کے شیعوں کی مدد فرما, فلسطین کے, میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما, باقی تمام جگہوں پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں, پاکستان میں, افغانستان میں, دیگر ممالک میں, بار الہ ان میں اتحاد اتفاق کی نعمت سے سرفراز فرما. رہبر انقلاب, انقلاب اسلامی, حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ, انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کے, خصوصاً جو پاکستان میں ہمارے بے گناہ اسیر ہیں, اور بالاخص شیخ ابراہیم زغزاکی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. استکباری قوتوں کو, تکفیری قوتوں کو, دین دشمن قوتوں کو دنیا میں جہاں جہاں جس نام سے ہیں بار الہ نیست و نابود فرما. بار الہ بحق
حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.